أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صلوات جو اللہ صلی اللہ محمد دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام عزاداران سید الشہداء کی ہماری مائیں بہنیں جوان بزرگ اور یہ بچے جو یہاں تشریف فرما ہے مسلسل عزاداری میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے عزادار مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ بحق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان سب کو صحت کاملہ وجل عطا فرمائے ایک دفعہ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وزن محترم خداوند عالم سورہ صافات کی آیت نمبر 83 اور 84 آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِنَّا مِنْ شِيَعْتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور بے شک ابراہیم کو اللہ نے نوح کے شیعوں میں سے قرار دیا ابراہیم نوح کے شیعہ تھے اذ جاء ربہ بقلب سلیم لیکن ابراہیم نوح کے شیعہ کیوں تھے اس لیے کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قلب سلیم شیعہ ہونے کی بنیادی شرط ہے لفظ شیعہ چونکہ بچے یہاں بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس حوالے سے بحث ہے ہمارے جوانوں کو جاننا چاہیے کہ آپ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہو آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو اس مذہب کی بنیادیں قرآنی ہیں اس مذہب کا تعلق وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق رسول خدا کے زمانے سے ہے اور نہ صرف رسول خدا کے زمانے سے بلکہ انبیاء کے زمانے سے ہے زین محترم ہمارا مکتب مکتب تشیع ایک ایسا مکتب ہے کہ جس کا بانی خود خدا ہے جس کا بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے بانی انبیاء علیہ السلام ہیں. یہ اصطلاح ہے شیعہ قرآنی اصطلاح ہے زان محترم. ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں جو جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے, بڑے بڑے لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں, اہل تشیع سے یا تشیعوں سے؟ تشیع, تشیع جنازہ تو دیکھا ہے نا, کہاں گئے ہوئے تھے تشیع جنازہ کے لیے, فلاں مومن کی تشیع جنازہ کے لیے گئے ہوئے تھے. تو تشیع جب کہتے ہیں تو وہ تشیع جنازہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, جبکہ ہمارا مکتب جو ہے وہ ایک زندہ مکتب ہے, مردوں کا مکتب نہیں ہے. لہذا ہمیں کیا کہنا ہے, ہم اہل تشیع ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارا مذہب کیا ہے, تشیع ہمارا مذہب ہے. تے شین کے اوپر تشدید ہے اور عین, یا اور عین, تشیع. تو میرے جوان پہلے تو اس بات کو انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے کہ ہم مذہب اہل تشیع ہیں, ہمارا تعلق اہل تشیع سے ہے, ٹھیک ہے نا, اہل تشیع سے نہیں ہے. تشیع غلطی ہے یہ مذہب کے معاملے میں. تو زن محترم, مکتب اہل تشیع ایک قرآنی مکتب ہے, اور قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا. خود سورہ صافات کی آیت میں دو دفعہ شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, کہ سورہ صافات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے, پیروکاروں میں سے تھے. تشیع اسی تشیع سے ہے, شین یہ عین یعنی پیروی کرنے والے لوگ, یعنی ایک گروہ. قرآن مجید میں گروہ کے معنی میں بھی آیا ہے, فرقے کے معنی میں بھی آیا. لہذا فرقہ فرقہ ہونا یہ بھی کیا ہے, یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن میں اس اصطلاح کو استعمال کیا, شیعہ کے عنوان سے استعمال کیا, گروہ گروہ کے عنوان سے استعمال کیا. اللہ جب کسی قوم پر اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو ایک عذاب کا جو مزداق ہے وہ کیا ہے, اسے گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح سے پیروکار کے معنی میں بھی استعمال کیا, جیسے اس آیت کے اندر سورہ صافات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا پیروکار قرار دیا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو اللہ نے شیعہ کہا. قرآن مجید خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ, یہ ابراہیم کا, یہ موسیٰ کا شیعہ تھا اور یہ موسیٰ کا دشمن تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, پس حضرت موسیٰ کے شیعہ نے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی. حضرت موسیٰ کے شیعہ نے مدد طلب کی, کس سے؟ حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی, اللہ سے مدد طلب نہیں کی. اذان محترم, موسیٰ سے مدد طلب کی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا نا بھائی, شیعہ بھی نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد طلب کی. تو یہاں سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہر شیعہ اپنے امام سے مدد طلب کر سکتا ہے. ہے جی, تو یہ مدد طلب کرنا حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کی سنت میں سے ہے. قرآن نے اسے جائز قرار دیا ہے. واللہ بھائی اللہ قرآن کہہ دیتا کہ موسیٰ سے مدد مانگنا شرک ہے, کہہ دیتا نا بھائی قرآن. قرآن نے تو نہیں کہا, قرآن نے تو سگنیچر کیے اس کے اوپر, امضا کیے کہ اس نے ٹھیک مدد طلب کی حضرت موسیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی منطق میں موسیٰ سے مدد طلب کرنا دراصل اللہ سے مدد طلب کرنا ہے. موسیٰ اس وجہ سے ہے, موسیٰ نبی اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے موسیٰ بنایا, اللہ نے اسے نبی بنایا, اللہ نے اسے صاحب معجزہ بنایا, اللہ نے اسے رضوان محترم اس مقام پر اسے رتبہ عطا فرمایا کہ جب موسیٰ دعا کرتا ہے تو اللہ دعا کو قبول کرتا. لہذا موسیٰ سے مدد طلب کرنا, حاجت بیان کرنا شرک نہیں ہے, عین توحید ہے, عین توحید ہے. زان محترم قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو شیعہ کہا گیا. تو یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ شیعہ لفظ ایک قرآنی لفظ ہے, ایک مقدس لفظ ہے کہ جس کی قرآن نے تقدیس کی ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو انبیاء کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا. اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ لفظ شیعہ وفات رسول کے بعد ایجاد نہیں ہوا, بلکہ انبیاء کے زمانے سے ہی شیعہ لفظ معروف تھا, شیعہ لفظ معروف تھا. اور زان محترم وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک دعویٰ ہے ہمارے خلاف اور الزام ہے کہ لفظ شیعہ اور مذہب تشیع وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ہوا, دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے, اور ایک خلافت کے ماننے والے تھے, دوسرے امامت کے ماننے والے تھے, مولا علی کی ولایت کے ماننے والے تھے. تو جو مولا علی کی ولایت کے ماننے والے تھے انہیں شیعہ کہا گیا, شیعان علی. تو یہ اصطلاح وفات رسول کے بعد ایجاد ہوئی. تو زین محترم اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. شیعہ سنی راویوں نے لکھا کہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 جب نازل ہوئی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا وہی کائنات کی بہترین مخلوق ہے, وہی کائنات کی بہترین مخلوق ہے. تو وہاں اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, تو یہ خیر البریہ کون ہے؟ تو جان محترم ابھی سوال کرنے والے کا سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں میرا مولا علی ابن ابی طالب اس محفل میں وارد ہوا. ایک دفعہ رسول نے علی کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کہا کہ یا علی انت وشیعتک هم خیر البریہ, کہ علی تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ ہیں. اے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں, فقط علی کو خیر البریہ نہیں کہا, علی کے پیروکاروں کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے انہیں بھی خیر البریہ کہا, انہیں بھی خیر البریہ کہا. تو یہ خیر البریہ جچتا ہے علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو. اور روایات میں شیعہ سنی سب نے لکھا کہ علی کے متعلق یہ اصطلاح خیر البریہ والی جو قرآن کی اصطلاح ہے اتنی مشہور ہوئی, اتنی مشہور ہوئی کہ جب علی آتے تھے لوگ یہ نہیں کہتے تھے ابو طالب کا بیٹا آیا ہے, بلکہ لوگ یہ کہا کرتے تھے خیر البریہ آ گیا. کائنات کی, کائنات کی افضل ترین مخلوق آ گیا. چنانچہ حاکم حسکانی شواہد التنزیل کی جلد نمبر 2 میں اس روایت کو 2 طرق سے نقل کرتے ہیں, ایک ابن عباس سے
اور دوسرا ابو ہریرہ سے. ابن عباس بہت بڑے محدث ہیں, شواہد التنزیل بہت زانی محترم محکم ترین کتاب ہے, اور حاکم اسکانی مشہور ترین علماء اہل تسنن میں سے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا اور ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہاں خیر البریہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. زن محترم, شیعہ ہونا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کس کو شیعہ کہا گیا, حضرت ابراہیم کو شیعہ کہا گیا. اور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ صاحب قلب سلیم تھے. قلب سلیم کیا ہے زن محترم؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں النیت الصادقہ صاحب القلب السلیم, کہ جو صادقانہ نیت رکھتا ہے, سچی نیت رکھتا ہے, خالص نیت رکھتا ہے, بس وہ صاحب قلب سلیم ہوتا ہے. قلب سلیم یعنی آپ کی نیت کا پاک ہونا, خالص ہونا, سچا ہونا. اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیت سچی کب ہوتی ہے؟ نیت اس وقت سچی ہوتی ہے کہ جب آپ کا عقیدہ شک سے بھی پاک ہو اور شرک سے بھی پاک ہو. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا عقیدہ, آپ کا ایمان شک سے بھی پاک ہو اور شرک سے بھی پاک ہو, تب آپ نیت صادقہ رکھتے ہیں. اور اگر نیت صادقہ رکھتے ہو تو صاحب قلب سلیم ہو, اور اگر صاحب قلب سلیم ہو تو تم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہو. تو زانی محترم, نیت صادقہ ہر شرک سے پاک, ہر شک سے پاک. میرے جوانوں جو یہاں بیٹھے ہوئے, میرے بچوں, جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں نا اپنے مذہب پر, اپنے دین پر, اپنی عزاداری پر, اہل بیت علیہ السلام پر, علی ابن ابی طالب کی ولایت پر, تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے جوانوں سے, بصیرت کے ساتھ. اما ابا نے جو پڑھا دیا, اللہ ایک پنجتن پانچ, الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے, یہ بنیاد ہے بچے کی عقیدے کو بنانے کی. یہ جو فروعات دین پڑھاتی ہیں ہماری مائیں, بزرگ, ہمارے دادا دادی, نانا نانی, یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں, یہ پہلی سیڑھی ہے اور بنیادی سیڑھی ہے. اسی پر پورے دین کی عمارت ہے, اصول دین, فروع دین. اللہ ایک, پنجتن پانچ, امام بارہ, معصوم چودہ, زین محترم کی بنیاد ہے اسلام کی. لیکن ساری زندگی جب آپ سے پوچھا جائے جی آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کو جی اللہ ایک, پنجتن پانچ, امام بارہ, معصوم چودہ, بس یہاں آ کر اینڈ. نہیں ہے زین محترم, یہ تو ماؤں نے تمہاری بنیاد بنا دی, شکریہ ادا کرو. تمہیں سچے دین کی طرف انہوں نے رغبت دلا دی, تمہارا عقیدہ بنا دیا, تمہارا ایمان بنا دیا, تمہیں عزاداری میں لے کر گئیں. اس لیے عزاداری میں لے کر گئیں کہ تمہارا دل پاک ہو سکے, تم قلب سلیم کے مالک بن سکو, تم علی کے سچے شیعہ بن سکو, تم اللہ کے مقرب بندے بن سکو. عزاداری انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے زان محترم. یہ فضائل, یہ مصائب, یہ ساری روایات جو ہم انجام دیتے ہیں اپنے اپنے ممالک کے اندر, اپنے اپنے کلچر کے مطابق, یہ جو جائز طریقے سے ہیں, اگر ہم وہ کرتے ہیں تو یہ قرب الہی کا باعث ہے زان محترم. لیکن ہم کہہ دیے اللہ ایک, پنجتن پانچ, اور اس کے بعد ختم دین. نہیں عزیز جوانوں, ہمیں مطالعہ کرنا ہے. اللہ ایک کیوں ہے بھائی؟ اللہ کا شریک کیوں نہیں ہے؟ پنجتن پاک کا مقام کیا ہے؟ آئمہ معصوم کیوں ہیں؟ یہ 14 معصومین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، اس دین کا فلسفہ کیا ہے، اس دین کے اصول کیا ہیں، اس دین کی انفرادی اور اجتماعی مسائل کیا ہیں، انسٹرکشنز کیا ہیں ہمارے آئمہ کی طرف سے، آئمہ کی سیرت کیا ہے، آئمہ کے فرامین کیا ہیں اجتماعی معاملات میں، انفرادی معاملات میں. تو اگر ہم مزان محترم ایک جگہ صرف رک گئے تو آپ نے پھر اپنا بہت بڑا نقصان کیا. یہ تو ایسی بات ہے جیسے آپ کو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے کوئی الف بے پہ سکھا دے اور 10 تک گنتی سکھا دے، اے بی سی ڈی پوری سکھا دے، اس کے بعد کہ جی میں تو بہت بڑا جناب عالم فاضل ہو گیا، مجھے اس سے آگے کچھ نہیں سیکھنا. نہیں، اے بی سی ڈی بنیاد ہے، الف بے پے بنیاد ہے، 1 2 3 بنیاد ہے اگلے تمام علوم کی. جس نے آپ کو سکھایا اس کا شکریہ، لیکن یہاں تک محدود نہیں رہنا. آپ نے شیعہ کون ہے ظالم محترم؟ شیعہ وہ ہے جو علی کی پیروی کرنے والا ہے، علی کا پیروکار ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہے. اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. تاریخ میں شیعہ کسے کہا گیا جان محترم؟ یہ تو آج میں اور آپ ہم سب کہتے ہیں جی کون ہو جی شیعہ، کس سے تعلق ہے؟ مذہب تشیع سے. ہم سب وہ دعویٰ کرنے لگے جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا، جس کو جس دعوے کو اگر سوچ سمجھ کے انسان کرے تو گناہ ہے، گناہ ہے. اگر میں شیعہ کا مقام سمجھ جاؤں اور اسی مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہوں کہ جی میں شیعہ ہوں علی کا، تو میں نے گناہ کیا، مجھ پر عذاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہے ہی بہت بڑا مقام، شیعہ ہے ہی وہ جو صاحب قلب سلیم ہو، جس کے قلب میں شک ہو، شرک ہو، جو گناہگار ہو، جو واجبات کی ادائیگی نہ کرے، جو محرمات کی سے پرہیز نہ کرے، وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے. چاہے کتنی انگوٹھیاں پہن لو، چاہے کالے کپڑے پہن لو، چاہے زداری میں چلے جاؤ، یہ علامت، یہ ظاہر ہے ہمارا، باطن کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں النیت الصادقہ، سچی نیت، پاک نیت، خالص نیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب شرک اور شک سے پاک ہو، پھر انسان قلب سلیم بنتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، واجبات کی ادائیگی کرے، محرمات سے پرہیز کرے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق عمل کرے. تو شیعہ وہ ہوتا ہے جسے تاریخ میں، ان کے مصادیق کون ہیں ظالم محترم؟ ابو ذر کو شیعہ کہا گیا، سلمان فارسی کو شیعہ کہا گیا، میسم تمار کو شیعہ کہا گیا، قمبر کو شیعہ کہا گیا، حجر بن عدی کو شیعہ کہا گیا، یحییٰ ابن ام طویل کو شیعہ کہا گیا، کربلا میں امام حسین کے چاہنے والوں کو شیعہ کہا گیا. یہ شیعہ ہیں، شیعہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی فرامین پر عمل کرنے والے تھے. تو اب غیر شیعہ کون، مثلا ہم لوگ کون ہیں بھائی، کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ البتہ گھبرائے نہیں، میں حل کر دیتا ہوں اس مسئلے کو. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر، یا رسول
اللہ، نعرہ حیدری،
یا علی.
تو جناب محترم ہم کون ہیں جو گناہگار؟ کبھی ہم لوگ ظاہر غیر معصوم ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کی نماز قضا ہو جاتی، گناہ ہے. بہت سارے محرمات بعض دفعہ انسان سے ہو جاتے ہیں، کسی کی غیبت ہو گئی، کسی پہ تہمت لگ گئی، کسی جوان نے کسی نامحرم کو دیکھا تو یہ کیا گناہ ہے؟ گناہ کرے تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ کون ہے؟ روایات نے کہا کہ وہ موہب ہے, وہ موہب ہے, شیعہ نہیں ہے. شیعہ خالص وہ ہے کہ جو گناہ نہ کرے, واجبات کی ادائیگی کرے, قلب سلیم کا مالک ہو, اسے شیعہ کہا گیا. توجہ ہے نا ذرا محترم میری طرف. لہذا موہب کہا گیا. موہب کا بہت بڑا مقام, موہب اہل نجات ہے, موہب جنتی ہے. شیعہ تو بہت بڑی ڈگری ہے نا جانے محترم, شیعہ ہونا تو بہت بڑی ڈگری ہے, لیکن موہب ہونا بھی بہت بڑی ڈگری ہے. میں کہوں مثلا ایک شخص جو ہے مثلا آیت اللہ العظمیٰ ہے, آیت اللہ العظمیٰ, ٹھیک ہے جی, اور ایک شخص مجتہد ہو, ٹھیک ہے. آیت اللہ العظمیٰ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا, لیکن مجتہد ہونا بھی تو بہت بڑی بات ہے نا. تو اگر مجتہد بھی ہو تو بڑی بات ہے. اگر تم علی کے موہب ہو, آل رسول کے موہب ہو, تو تم نجات یافتہ ہو, تم جنتی ہو. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایک خاتون آئی, مومنہ آئی, شوہر نے بھیجا کہ جاؤ جناب زہرا سے ہمارے بارے میں پوچھو گے, ہمارا سٹیٹس کیا ہے آپ کی نظر میں, ہم کیسے لوگ ہیں آپ کی نگاہ میں, ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں, تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو وہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہمارے اوامر اور نواہی پر عمل کرتا ہے, ہم جو حکم دیتے ہیں اسے انجام دیتا ہے, جس سے روک دیتے ہیں وہ رک جاتا ہے, وہ ہمارا شیعہ ہے, اور جو یہ نہیں کرتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. تو یہ خاتون بڑی پریشان ہوتی ہے مومنہ, اور لوٹ کر جب اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے, شوہر کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے بی بی نے یہ فرمایا شیعہ ہونے کے بارے میں, ہمارے بارے میں. تو ایک دفعہ سر پیٹنے لگتا ہے, رونے لگتا ہے. بی بی کہتی کیوں رو رہے؟ کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم تو جہنمی ہیں, ہم تو جہنم میں جائیں گے, ہم تو سارے عوامر پر عمل نہیں کرتے اہل بیت علیہ السلام کے, ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, ہر واجب کو ادا نہیں کر پاتے, یہ تاخیر سے کرتے ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو میں سر اس لیے پیٹ رہا ہوں, رو اس لیے رہا ہوں کہ طے شدہ بات ہے میں جہنمی ہوں. اب زوجہ پریشان ہو جاتی ہے شوہر کی اس گریہ پر, واپس لوٹ کر آتی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس, اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ بی بی غضب ہو گیا جب میں نے آپ کی بات اپنے شوہر تک پہنچائی, تو بے تحاشا وہ رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے, مسلسل آنسو بہ رہے ہیں اس کے. بی بی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بی بی جو آپ نے تعریف کی تھی اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ پھر ہم جہنمی ہیں. بی بی مسکرائی. بی بی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اس سے جا کر کہنا کہ تم شیعت کی تعریف پر پورے نہیں اترتے لیکن موہب کی تعریف پر پورے اترتے ہو, چونکہ تم ہم سے محبت کرتے ہو, ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہو. معیار کیا ہے جناب محترم؟ محب اہل بیت ہونا اور مبغض دشمن اہل بیت ہونا. دشمن اہل بیت سے, دشمنان خدا, دشمنان رسول, دشمنان اہل بیت سے نفرت کرنا, خالی محبت نہیں. هل الدین الا الحب والبغض. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں دین میں, محبت اور نفرت. محبت اللہ سے, اس کے رسول سے, ائمہ اطہار علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام سے, اولیاء سے, ان کے شیعوں سے. اور نفرت کس سے؟ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے اور اہل بیت کے شیعوں کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے. لہذا بی بی نے ارشاد فرمایا کہ جا کر اس سے کہنا کہ تم ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہو، تم ہم سے محبت کرتے ہو، تم ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو لیکن ہمارے محبوں میں سے ہو، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے تمہارا. تمہیں اللہ اگر جہنم میں بھی لے کر جائے گا تو جہنم کے اوپر طبقے میں ہوگے، کچھ عرصے دھلائی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ڈرائی کلین کیا جائے گا، تھوڑی بہت پٹائی شٹائی ہوگی، اور ڈرائی کلین کرنے کے بعد بی بی فرماتی ہیں، یعنی الفاظ میرے ہیں، اللہ عذاب دے گا آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا، جنت میں لے کر جائے گا. البتہ بعض لوگ عزیز محترم دنیا میں، یاد رکھیں ہم بیمار، ہمارے گھر میں اللہ سب کو صحت یابی عطا فرمائے جو بیمار ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے عزیز محترم، یہ بیماری موت سے پہلے کی جو بیماری ہے بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں. ہم بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، یہ بیماری اس مریض یا مریضہ مومنہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ بہت سارے گناہ یا سارے گناہ بعض دفعہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ بخش دیتا ہے. جو عذاب یہاں پہ سہ رہا ہے، پریشانی جو برداشت کر رہا ہے، یہ بھی اور اس کے گھر والے بھی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اس کے اور اس کے گھر والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس دنیا میں. اور اگر دنیا میں یہ گناہ نہ بخشے جائیں تو پھر برزخ ہے. برزخ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا، اس دوران میں اللہ سبحانہ وتعالی مختلف عذاب کے ذریعے سے مومن کے گناہوں کو اس دنیا برزخ میں ہی پاک کر دیتا ہے، تاکہ عالم محشر میں کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی اہل بیت کے وسیلے سے اسے جنت عطا فرمائے. تو برزخ بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے عزیز محترم. انسان ابدی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، مستقل جگہ نہیں ہے، یہ دنیا زود گزر ہے، بہت جلدی گزر جانے والی ہے. انسان کی دید کیا ہونی چاہیے؟ اخروی دید ہونی چاہیے، آخرت مد نظر ہونی چاہیے عزیز محترم. لہذا صبر، تحمل، برداشت، مصائب کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، ابتلاءات کے اوپر، آزمائشوں میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ صبور ہونا چاہیے، پہاڑ کی طرح صابر ہونا چاہیے، کھڑا رہے، ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے. اب بتا یہ شبہ دور کر دوں کہ ہم اگر کہیں جی میں شیعہ ہوں تو یہ گناہ ہو گیا، نہیں. آج کل جو شیعہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ اصطلاح ایک عام ہو چکی ہے اس وقت. آج کل شیعان حیدر کرار یعنی علی چاہنے والوں کو، 12 اماموں کے ماننے والوں کو، عزاداروں کو جو امام حسین غم میں روتے ہیں، عام طور پر انہیں شیعہ کہا جاتا ہے، لہذا ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک اصطلاح ہے خاص جسے قرآن نے بیان کیا اور جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، کتنا ہو گیا؟ 10 بجے. تو زن محترم شیعہ جو ہمارے یہاں عرف عام میں استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا زن محترم کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کب شروع کی تھی میں نے مجلس، اس لیے میں نے ٹائم پوچھا تھا. کتنا دیر ہو گئی؟
آدھا گھنٹہ.
ایک دم درود بھیجے محمد والے محمد تعالی. چلے میری بحث مکمل نہیں ہوئی لیکن اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. اب بے عنوان شیعہ جو ہم عصر حاضر میں رہ رہے ہیں، زن محترم اللہ نے جتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، جتنا بڑا عہدہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اتنی ہی بھاری ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر عائد ہوتی. مولا علی سے نسبت ہے میری اور آپ کی, جناب زہرا سے نسبت ہے میری ماؤں بہنوں کی اور ہم سب کی. یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے اذان محترم, بہت بڑی نسبت ہے. یہ غم حسین جو اللہ نے آپ کو اور مجھے نصیب فرمایا, اس میں ہم میں سے اکثر کا کوئی کمال نہیں ہے. اذان محترم ہم بائی چانس ہی ہیں شیعہ, اکثر ہمارے بائی چوائس تو کم ہی ہیں. یہاں شاید بیٹھے ہوئے اکا دکا افراد ہوں جو بائی چوائس ہوں, باقی ہم سب کیا ہے؟ بائی چانس ہیں. البتہ بائی چانس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام نے ہمارا انتخاب کر لیا, اور ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس نسل میں قرار دیا کہ جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تھا, جہاں جو شیعہ ماحول تھا. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ کمال ہے تو میرے مولا علی ابن ابی طالب کا کمال ہے, یہ کمال ہے تو اہل بیت کا کمال ہے, یہ کمال ہے تو امام زمانہ کا کمال ہے, میرا کوئی کمال نہیں. تو ذہن محترم ذمہ داری بہت بڑی, جب اللہ نے بیٹھے بٹھائے غم حسین جیسی نعمت عطا فرمائی, علی کی ولایت نصیب فرمائی, اہل بیت کی ولایت نصیب فرمائی, محبت اور عشق اہل بیت نصیب فرمایا, اس سے بڑا سرمایہ اور اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. کوئی نعم البدل اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا اور ولایت کا ہے ہی نہیں اس کائنات میں, سب سے بڑا خزانہ یہ ہے. تو جب خزانہ تمہارے پاس ہے تو پھر اس دنیا میں لٹیرے بھی موجود ہیں جو اس خزانے کو لوٹنا چاہتے ہیں. اے بھائی بچوں, اس خزانے کو لوٹنے والے بھی بہت ہیں. پوری تاریخ میں لٹیرے اس خزانے کو لوٹنا چاہتے تھے اور کوشش کرتے رہے, لیکن جتنا لوٹنا چاہتے تھے اتنا زان محترم اس خزانے میں جن جن کے پاس تھا اور اضافہ ہوتا چلا گیا. خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, خزانے میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا, اور پوری تاریخ میں آل محمد کے چاہنے والوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس کے اوپر. تشیع اگر چار افراد سے شروع ہوئی تھی, آج کروڑوں میں الحمدللہ تبدیل ہو چکی ہے. آج شیعہ گمنام نہیں ہے, آج شیعہ آئسولیٹڈ نہیں ہے, آج شیعہ تنہا نہیں ہے, آج شیعہ قوم اور شیعہ مذہب ایسا مذہب نہیں ہے کہ دنیا میں اسے کوئی پوچھتا ہی نہ ہو. آج آپ مارکہ حق و باطل میں حق کی افواج کو اور حق کے لشکر کو لیڈ کر رہے ہو, حق کے لشکر کو لیڈ کر رہے ہو. دنیا میں بہت سارے مسالک ہیں, لیکن ان مسالک میں, عالم اسلام کے مختلف مسالک میں تشیع ہے جو استکباری طاقتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہے اور عالم اسلام کو لیڈ کر رہی ہے, مظلوموں کو لیڈ کر رہی ہے ظالموں کے مقابلے میں, جیسے ہمارے آئمہ علیہ السلام نے کیا. وہ زمانہ نہیں ہے زان محترم کہ آپ کہو جی شیعوں کو کوئی جانتا ہی نہیں, پہلے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ بھی شیعہ بھی کوئی ہوتے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے مسلمان ہوتے ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن آج لوگ کہتے ہیں بھائی مسلمان ہو کون سے مسلمان, ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہو, شیعہ ہو یا سنی ہو, انگریزوں سے پوچھ لیجئے جا کے, سب انگریزوں کو پتا ہے شیعہ کون ہے سنی کون. تو زانی محترم یہ ایک نقش پیدا ہوا نا, 40 سالوں میں شیعوں کا ایک نقش پیدا ہوا. آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ دنیا میں آپ کی شناخت پیدا ہوئی ہے. آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, آپ نے بڑا آسان کام کیا. کیا کیا؟ وہی جو 1400 سال پہلے کا اصلی اسلام تھا, اسی اصلی اسلام کو جھاڑ پہنچ کر اسی کو پیش کر دیا. وہی ابو ذر کا اسلام, وہی سلمان فارسی کا اسلام, وہی قمبر کا اسلام, وہی میثم تمار کا اسلام, وہی مالک اشتر کا اسلام, وہی کربلا والوں کا اسلام, وہی اہل بیت کا اسلام. آپ نے اس اسلام کو دنیا والوں کے سامنے گرد ہٹا کر بس پیش کر دیا. آیت اللہ خمینی اور ان کے رفقاء کار جو اتنا بڑا انقلاب لائے, انہوں نے صرف یہ کام کیا, انہوں نے کربلا سے اور عزداری سید الشہداء سے جس فلسفی کے تحت عزداری کو منانے کا حکم دیا گیا تھا, اس فلسفی کو احیا کیا ہے دنیا کے اندر. ان کے ملک میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا, دنیا میں انقلاب آ گیا. اب جب انقلاب آ گیا اور ایک حکومت اسلامی بن گئی اور دنیا میں مذہب اہل بیت کی تعلیمات پھیلنے لگی, تو استکبار کو بھی پریشانی ہے, امریکہ کو بھی پریشانی ہے, اسرائیل کو بھی پریشانی ہے, اور ان کے نام نہاد حواریوں کو بھی پریشانی ہے, اس میں مسلمان بھی ہے غیر مسلمان بھی ہے, ان کو پریشانی ہے. اب بہت سارے لوگوں کو تو دشمنی تو تھی, بہت سارے لوگوں کو حسد شروع ہو گئی. حسد, کینہ, دشمنی, اور اب آپ کے سامنے ناسبیت کھل کے ہمارے ملک کے اندر ناسبیت سامنے آ گئی. اہل بیت کے مقابلے میں, امام حسین کے مقابلے میں یزید کو اہمیت دی جا رہی ہے, اہل بیت کے قاتلوں کو اہمیت دی جا رہی ہے, اہل بیت کے دشمنوں کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو ذہن محترم, یہ اس وقت معرکہ بہت واضح ہو کر آپ کے ملک کے اندر اس طرح سے تقسیم کر رہا ہے, اور یہاں پہ جو محب اہل بیت ہیں, محب حسین ہیں, جو حسینی ہیں, شیعہ ہوں یا سنی ہوں, انہیں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. آج جب یزیدیہ زندہ باد کا نعرہ لگا ہے تو کل اس سے آگے بڑھیں گے. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لو, بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے. حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں کہ بھائی یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, یزید تو بڑا معصوم تھا, یزید تو تابعی ہے, یزید تو یہ ہے, یزید تو وہ ہے. بہت سارے یزید کے بیٹے بیٹیاں اس وقت سوشل میڈیا پر اس کے حق میں باتیں کر رہے ہیں.
حسینیت
زندہ آباد,
حسینیت
زندہ آباد,
یزیدیت
مردہ آباد,
یزیدیت
مردہ آباد,
آل محمد و آل محمد صلوات,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو زین محترم, یہاں ہمارا ایک تاریخی کردار بنتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, سازش یہ ہے, میرے عزیز جوانوں, خصوصاً جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, جو بزرگ خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سے بھی خطاب ہے, لیکن خصوصاً جوانوں سے خطاب. دیکھو, دشمن کی سازش یہ ہے کہ سب سے پہلے جس مذہب سے خطرہ ہے, مذہب تشیع سے, کربلا والوں سے, علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں سے, سب سے پہلے تو انہیں توڑا جائے, انہیں تقسیم کیا جائے, انہیں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا جائے. یہ آپ کے ملک کے اندر سازش ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں بھی ہو رہی ہے, دنیا بھر میں بھی ہو رہی ہے. حتیٰ ایران جیسا ملک جہاں انقلاب آ چکا, جہاں رہبریت موجود ہے, وہاں پر یہ کام کرنے کی کوشش کی, الحمدللہ نامراد ہوئے. عراق میں یہ کام کیا انہوں نے, جو ہمارا مرکز ہے, مرکز تشیع ہے, بحرین میں, اور ہمارے پاکستان میں تو آیا ہے. کس طرح سے علی ان ولی اللہ کے ماننے والوں کو تقسیم کر دیا گیا, یہ غالی ہے, یہ مقصر ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. ہر ذاکر کو ہم نے غالی بنا دیا اور ہر عالم کو مقصر بنا دیا. اب کوئی عالم شیعہ بچا ہی نہیں اور کوئی ذاکر بھی شیعہ نہیں بچا, ہر ذاکر غالی ہو گیا, ہر عالم مقصر ہو گیا. جب بھی امامہ دیکھیں گے جو مقصر جا رہا ہے, جب بھی کسی ذاکر کو دیکھیں گے جی غالی جا رہا ہے. عزاداروں کو اسی طرح سے تقسیم کر دیا, امام بارگاہوں کو تقسیم کر دیا, مساجد کو تقسیم کر دیا. زین محترم, ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے, اپنے اندر عقلانیت پیدا کریں, بصیرت پیدا کریں, شعور پیدا کریں, دشمن کیا چاہتا ہے. بھائی, ملت جعفری اگر 6 کروڑ ہے پاکستان کے اندر, سب شیعہ اثناشری ہیں, 0.1% کوئی ہوگا غالی, 0.1% ہوگا کوئی مقصر, اور ہم نے پوری قوم کو 50% ادھر 50% ادھر, تو بھائی شیعہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے شیعہ. اس سے بڑا ظلم ہم اپنے مکتب کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے. بہت بڑا ظلم ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. یعنی مطلب اکا دکا لوگ یہ کام کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. آپ سب کو کہہ دیں تو سب ایسے ہیں. جو غلط کام کرتا ہے کہو اس نے غلط کیا, نہیں کہ سب نے غلط کام کیا. یہ دشمن کی سازش ہے جسے ہم خود اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. لہذا نہ ہر ذاکر غالی ہے نہ ہر عالم مقصر ہے. مقصر بھی دائرہ تشیع سے باہر, غالی بھی دائرہ تشیع سے باہر ہے. لہذا ہم کسی کو, ہر کسی کو تہمت نہیں لگا سکے. ایسے ہی جیسے یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو میں کہہ دوں کافر, تم مشرک ہو, تم کافر ہو, بھائی اتنی آسانی سے آپ کسی کو مشرک کیسے کہہ دیتے ہو, کافر کیسے کہہ دیتے ہو, غالی کیسے کہہ دیتے ہو, مقصر کیسے کہہ دیتے ہو؟ آپ کے پاس ثبوت ہے, دلیل ہے, آپ نے سنا, آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ غلو ہے یا تقصیر ہے, کفر اور شرک کو تم قبول کرتے ہو یا تم مومن ہو, مسلمان ہو, توحید کو قبول کرتے ہو, نبوت کو قبول کرتے ہو, آئمہ معصومین کی امامت کو قبول کرنے والے ہو, علی کو خدا نہیں کہتے, علی کو ولی کہتے ہو؟ آپ نے پوچھا اس سے؟ تو زن محترم ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. ہیں کچھ لوگ جو شیطنت کرتے ہیں, ہیں کچھ لوگ, لیکن ان کی وجہ سے قوم کو تقسیم نہ ہونے دیں, اپنے اندر فاصلے پیدا نہ کریں. پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسرا کام زن محترم, شیعہ سنی کے درمیان, شیعہ سنی صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آئے, ایک ہی خاندان میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں, لیکن ہم نے کیا کر دیا زن محترم, آج بد اخلاقی کر کے اور ان کے مقدسات کی بعض لوگوں نے توہین کی, جس کی وجہ سے دشمن کو موقع ملا کہ آپ کے اندر کیا کریں, نفرتیں ایجاد کریں. شیعہ سنی بھائیوں کے درمیان ہمارے مراجع کرام کا حکم ہے, فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کرو. آپ مخالفت کر سکتے ہیں لیکن توہین نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے اختلاف کریں, جی میں مولانا احمد اقبال صاحب سے میں اختلاف کرتا ہوں, بھی کرو, لیکن آپ میری توہین کرنے لگے تو میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا آپ کو. آپ مجھ سے اختلاف کریں, اختلاف رائے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا توہین کرنے کی. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے, شیعہ سنی کے درمیان بھی نفرتوں کو ایجاد نہیں ہونے دینا, شیعوں کے درمیان بھی نفرتیں ایجاد نہ ہو. اور زین محترم انشاءاللہ ہمیں میدان میں حاضر رہنا ہے. یہ 40 ہمارے لیے بہت اہم ہے, بہت اہم. اگر ہم زین گرامی اس 40 پر اپنی طاقت کا اظہار کر سکے, ایک بھرپور اجتماع ہو پاکستان کی تاریخ کا, انشاءاللہ یہ 40 ایک تاریخی 40 ہوگا, اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دشمنوں کو, اہل بیت کے دشمنوں کو انشاءاللہ آپ کے اس عظیم اجتماع سے اور عزاداروں کے ایک سیلاب سے ان یزیدیوں کو انشاءاللہ مایوس کرے گا.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
تو بس اذان محترم ہمیں کیا کرنا ہے, انشاءاللہ فردن فردن مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے ایس او پیز کے مطابق جو کرونا کے حوالے سے ہیں, اللہ آپ سب کو محفوظ فرمائے. ہمیں انشاءاللہ جلوسوں میں جانا ہے, دشمن کے دل پر رعب پیدا کرنا ہے. الحمدللہ آپ لوگ جاتے ہیں, لیکن اس سال خصوصیت کے ساتھ مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان جو جا سکتا ہے. زین محترم انشاءاللہ کربلا ایک ایسی درزگاہ ہے کہ جس کا بانی خود خدا ہے. اس درزگاہ کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے, جیسے قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے, اہل بیت کے پیغام کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے رول کو پلے کرنا ہے. بس میرا وقت ختم ہو گیا زان محترم. انشاءاللہ وحدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہمیں کاروان حسینی کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ امانت جو بزرگوں نے آج میرے اور آپ کے حوالے کی ہے,
اس کی حفاظت میرے اولاد کے ذمے ہے. عزیزوں آج جس معصومہ کا تذکرہ کرنا ہے یہ وہ معصومہ ہے کہ جسے حسین نے اپنی نماز شب میں مانگ کے لیا ہے, اللہ سے مانگ کے لیا, بار الہ مجھے ایک ایسی بچی نصیب فرما کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر رہ سکے. لیکن خدا ہے جب کربلا برپا ہو تو میں تیری قربت کی خاطر اسے چھوڑ کے چلا جاؤں. اجرکم اللہ, حضرت حسین کی کم قربانیاں نہیں ہیں, صرف یہ ایک قربانی اگر مد نظر رکھو نا, سکینہ حسین کے دل کا سکون ہے, حسین کے دل کا چین ہے سکینہ. سکینہ کا نام ہی اسی لیے سکینہ رکھا گیا کہ سکینہ باپ کے دل کا چین تھی, سکون تھی. اور میرا مولا حسین اکثر کہا کرتا تھا مجھے وہ گھر اچھے لگتے جہاں رباب اس سکینہ نامی بچیاں اور عورتیں پائی جاتی ہیں, اور جب رباب اور سکینہ گھر میں نہیں ہوتی مجھے چین نہیں آتا. اجرکم اللہ. عزاداروں بس میرا مولا حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے نا خیمے میں, اور آ کر جب کہا کہ میری بیٹی سکینہ اب اس کے بعد اپنے بابا کی زیارت نہیں کر سکو گی, یہ آخری سلام ہے اے زینب, یہ آخری سلام ہے, اس کے بعد اپنے بھائی کی زیارت نہیں کر سکو گی. میرا مولا حسین خیمے سے باہر نکلا, اب جو زلجنا پر سوار ہوا نا عزاداروں, زلجنا حسین کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا لیکن آج زلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا, آج زلجنا نے چلنے سے انکار کر دیا. حسین نے ایک دفعہ پھر کہا میرے زلجنا آخری سفر ہے, اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا. عزاداروں زلجنا نے زمین کی طرف اشارہ کیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب جو حسین نے منظر دیکھا عجیب منظر تھا کہ ننی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی زلجنا سے کہہ رہی تھی میرے بابا کے زلجنا اکبر گئے میدان کربلا میں واپس نہیں آئے, میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا, میرے زلجنا میرے بابا کو لے کے مت جانا. عزاداروں میرا مولا حسین زلجنا سے زمین پر آئے, اپنی بیٹی کو گود میں لیا. عزاداروں بس حسین نے ایک جملہ کہا میری بیٹی سکینہ, تیرے جملوں نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا, میرے جگر کو پارا پارا کر دیا. میری بیٹی تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بے چین ہو جاتا ہوں, میری زندگی میں نہ رونا. لیکن سکینہ اس بات کو یاد رکھنا جب میں مر جاؤں گا نا, میں شہید ہو جاؤں گا, سب سے پہلے تو ہوگی کہ جسے میری لاش پر آنا چاہیے. عزاداروں یہی وجہ ہے کہ شام غریبہ کا منظر تھا, ایک دفعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک کر کے بچوں کو گن رہی تھی, دیکھا کہ سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی, سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی. عزاداروں بس اپنی بہن ام کلثوم کو لیا, پہلے فرات کی طرف گئیں, عباس جی عباس بھیا میری بیٹی سکینہ کو دیکھا ہے, شاید زبان حال سے آواز آئی ہو, سکینہ میرے پاس نہیں ہے, شاید اپنے بابا کے پاس ہو. عزاداروں دونوں بہنیں چلی نشیب کے پاس, جب پہنچی ہے نا کیا دیکھا, ایک سرکٹی لاش کے پاؤں پر اپنا سر رکھ کر سکینہ سو رہی ہے, بڑے سکون سے سو رہی ہے. عزاداروں ایک دفعہ سکینہ کو اٹھایا, پوچھا بیٹی سکینہ کہاں سو رہی ہو, کہا بابا کے لاشے پر سو رہی ہو. عزاداروں جناب زینب نے پوچھا بیٹی کیسے پہچانا یہ بابا کا لاشا ہے, یا کسی شخص کو پہچاننے کے لیے لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے؟ ارے تیرے باپ کا تو نہ سر ہے نہ لباس ہے. کہا پھوپھی اماں جب بابا کو تلاش کرتے کرتے نشیب میں پہنچی ہوں نا تو اس لاشے سے آواز آئی الیا الیا یا بنیا, ارے میری لاڈلی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے.
اجرکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں بس ایک دفعہ زینب نے پوچھا بابا سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اب میرے عزادار سنیں گے. سکینہ نے کہا ہاں جب میں بابا کی لاش پر پہنچی ہوں میں نے عالم غشی میں دیکھا میرا بابا سامنے کھڑا تھا اور میرے بابا نے اپنے شیعوں کو ایک پیغام دیا ہے. میرے بابا نے کہا تھا شیعتی ما ام شربتم ما عزب فذکرونی. اے میرے شیو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا اور جب بھی کسی غریب کو دیکھو تو مجھے غریب پر ماتم کر لینا. اے شیو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کس طرح سے میں اپنے شش ماہی کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کسی نے پانی نہ دیا. تیر ستم آیا اور میرا اصغر شہید ہو گیا. عزاداروں یہی وہ بچی ہے نا کہ زندان شام میں اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی. زیادہ زحمت نہیں دوں گا, آخری روایت آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام. عزاداروں بس یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی. کبھی زندان کی اس دیوار سے ٹکرے مارتی تھی, کبھی زندان کے اس دیوار سے ٹکرے مارتی تھی اور کہتی جاتی تھی مجھے میرا بابا چاہیے, مجھے میرا بابا چاہیے. عزاداروں اس انداز سے سکینہ نے بیان کیے ہیں کہ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا, فریادیں بلند ہوئیں. ایک دفعہ یزید جو سو رہا تھا بیدار ہوتا ہے, پوچھتا ہے کیا بات ہے, زندان میں یہ شور و غوغا کیا ہے؟ کہا کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کا سر مانگ رہی ہے. عزادارو تشت لایا گیا, سکینہ کے بابا کے سر کو رکھا گیا, لال رومال ڈالا گیا. عزادارو اب جب یہ تشت آیا ہے نا, ایک دفعہ سید سجاد نے سکینہ کو اٹھایا, سکینہ تمہارا بابا آ گیا ہے, سکینہ تمہارا بابا آ گیا ہے. عزاداروں اب جو سکینہ بیدار ہوئی نا خوش ہو کر, کیا دیکھا, تشت آیا ہے جس کے اوپر لال رومال پڑا ہوا ہے. ایک دفعہ سکینہ نے کہا بھیا مجھے کھانا نہیں چاہیے, میرا بابا بھوکا مارا گیا, مجھے کھانا نہیں چاہیے. سید سجاد کی آواز آئی بہن سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہے, رومال ہٹا. اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے. عزاداروں سکینہ نے دیکھا بابا حسین کا سر ہے, داڑھی خون سے رنگین ہے. عزاداروں بس سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا اور بوسے دیتی جاتی ہے, بین کرتی جاتی ہے اور پوچھتی جاتی ہے بابا آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹا, بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کیا, بابا اس کمسنی میں مجھے کس نے یتیم کیا. بابا کاش اس منظر کو دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. عزاداروں بس سکینہ نے اپنے لبوں کو بابا کے لبوں پہ رکھا اور زندان شام میں خاموشی ہو گئی. عزاداروں بس زینب آگے بڑھی, زینب نے سکینہ کو ہلایا, سید سجاد کی آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اما سکینہ اپنے بابا کے پاس. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تبعوا.